بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، محترم مولانا جعفر فقی صاحب ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. محترم دوستو، اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک پہلو تدریج ہے، یعنی اسٹپ بائی اسٹپ کہتے ہیں، یعنی مکمل طور پر آہستہ آہستہ دھیمے رفتار سے کوئی کام کرنا. دعوت کا کام بھی اگر اس میں تدریج ہوگی، اسٹپ بائی اسٹپ ہوگا، تو اس میں نفع زیادہ ہوتا ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تدریج یعنی اسٹپ بائی اسٹپ یہ دنیا کی ہر چیز میں ہے، یہ گویا فطری ہے. کسی کام کو بتدریج کرنا، یعنی دھیمی دھیمی رفتار میں کرنا، آہستہ آہستہ کرنا. قرآن دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی پیدا کیا، تدریج کے ساتھ پیدا کیا. اگر اللہ چاہتا تو کہہ دیتا کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا آرڈر دینا کافی ہے کسی چیز کا، کہ یہ چیز وہ ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تدریج کا خیال رکھا ہے. دنیا کے پیدا کرنے میں، اس کائنات کو وجود میں لانے کے لیے بھی اللہ نے تدریج سے کام لیا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو یہ کائنات پیدا ہوئی، اس میں بھی تدریج تھا. دنیا کی ہر چیز میں تدریج ہے، اسٹپ بائی اسٹپ. بچہ دیکھیے، آپ پیدا ہوتے ہی بولتا نہیں ہے، 2 سال لگ جاتے ہیں. بچہ جب چلنے لگتا ہے تو اس میں بھی تدریج، اسٹپ بائی اسٹپ، گرتا ہے، پڑتا ہے، چوٹ کھاتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے. تو ہر چیز میں تدریج ہے، دنیا کی ہر چیز میں تدریج ہے. اور تدریج میں کمال پایا جاتا ہے، تدریج میں خوبی ہے. کوئی چیز اگر دھیمی رفتار سے اسٹپ بائی اسٹپ ہوگی تو اس میں پختگی آئے گی، اس میں خوبی پیدا ہوگی. اسی لیے اسلام نے تدریج پر نظر رکھی ہے، اور سیرت میں بھی ہمیں یہ پہلو ملتا ہے کہ ہر چیز تدریج کے ساتھ کیا جائے، سوچ سمجھ کر. اسی لیے قرآن جو نازل ہوا وہ بھی بتدریج نازل ہوا ہے، ایک بار بھی قرآن نازل نہیں ہوا. حالانکہ کافر لوگ، یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده، کہتے تھے کہ قرآن تم پر ایک بارگی کیوں نازل نہیں ہوا، ایک لفظ کیوں نہیں اترا، پورے طور پر کیوں نازل نہیں ہوا. ان مشرکین کا بھی دعویٰ تھا کہ قرآن ایک بارگی نازل ہوتا، ایک لفظ نازل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، یعنی پختگی، یعنی آپ کی دل، یعنی آپ کی دل بستگی ہو اور دعوت کے کام میں پختگی پائے جائے، دھیمی رفتار میں کام ہو. تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے لنثبت به فؤادك، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقرآنا فرقناه لنقرأه على الناس لتقرأه على الناس، ہم نے اس قرآن کو الگ الگ کر کے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تاکہ تم اسے لوگوں کو سناؤ. علی مقسم، کہا یعنی ٹہر ٹہر کر، دھیمی رفتار میں، اسٹپ بائی اسٹپ، ایک بارگی نہیں، دھیمی دھیمی رفتار میں. ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. دیکھیے انزال اور تنزیل میں فرق ہے. انزال کہتے ہیں ایک بارگی اتارنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں ایک لخت اتارا ہے. پھر وہاں سے اس آسمانی دنیا سے اس دنیا میں تھوڑا تھوڑا دستہ دستہ نازل ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ونزلناہ تنزیلا، نزلہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، ٹہر ٹہر کر، اسٹپ بائی اسٹپ اتارنے کو کہتے ہیں نزل ینزل. تو قرآن خود کہہ رہا ہے ونزلناہ تنزیلا، ہم نے قرآن کو اسٹپ بائی اسٹپ اتارا ہے، تدریجن اتارا ہے، ایک بارگی ایک لخت نہیں اتارا ہے. اس لیے امام راضی کہتے ہیں لو انزل القرآن جملة واحدة, اگر قرآن یک بارگی نازل ہوتا, ایک لخت قرآن اتارا جاتا, فکان یسکل علیہم ذلک, یہ چیز لوگوں پر گراں گزرتی. ایک بارگی قرآن کا اترنا یہ لوگوں کے لیے دشوار ہو جاتا, مشکل ہو جاتا. اما لو نزل مفرقا منجما, اب جبکہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اترا ہے, ایک لخت نہیں اترا, تب کیا ہوا؟ شریعت پر عمل کرنا, اسلام پر عمل کرنا یہ آسان ہوا. لنزت التکالیف قلیلا قلیلا فکان تحملها اسأل, کیا کہہ رہے؟ یہ شریعت ایک بارگی نہیں ہوتی, تھوڑا تھوڑا کر کے اتری ہے, تو اس کا بڑھنے, اس کا تحمل آسان ہو گیا. بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل, سب سے پہلے قرآن کی مفصلات نازل ہوئی, چھوٹی چھوٹی سورتیں نازل ہوئی ہیں جس میں جنت کا تذکرہ ہے, فی ذکر الجنہ والنار, اس میں جنت کا تذکرہ ہے, جہنم کا تذکرہ ہے. حتی اذا صاب الناس الى الاسلام, یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے, اسلام قبول کرنے لگے, اسلام پختہ ہونے لگا, نزل الحلال والحرام, پھر حرمت کی آیت, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا نہ کریں کیا کریں, یہ احکام بعد میں آئے. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ لو نزل اول شيء, اگر پہلی چیز قرآن میں یہ نازل ہوتی لا تشرب الخمر, شراب مت پینا, لقالوا, تو لوگ کہتے لا ندع الخمر ابدا, ہم شراب کبھی نہیں چھوڑیں گے, لوگ صاف کہہ دیتے کہ ہم شراب کبھی نہیں چھوڑیں گے. ولو نزل, اور اگر کہتے لا تزنو, زنا مت کرو, تو لوگ کیا کہتے, ہم زنا کبھی نہیں چھوڑیں گے, لا ندع الزنا ابدا. لیکن اس میں دیکھیں اسٹپ بائی اسٹپ تدریج, ایک رخت اور ایک بارگی نہیں, دھیمی رفتار میں, یہ گویا سیرت کا پہلو ہے, تربیت کا انداز ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے, اگر ڈائریکٹ نازل ہوتا تو پھر لوگ احکامات پر عمل نہیں کرتے. اس لیے دیکھیے شراب کی حرمت ڈائریکٹ نہیں آئی, تیسری مرتبہ ڈائریکٹ شراب کا حکم آیا ہے. شراب کی آیتیں ہوں, یعنی ربا کے بارے میں ہوں, تمام آیات پر آپ نظر دوڑائیے, قرآن کا مطالعہ کیجئے, سود کا معاملہ, ربا کا معاملہ, شراب کا معاملہ, یہ دھیمی دھیمی رفتار سے, یعنی اسٹپ بائی اسٹپ ہوا ہے, ایک رخت نہیں کہا گیا اپنا کام مت کرو. دیکھیے دعوت کے بھی مرحلے ہیں, دعوت کے مرحلے کیا ہیں؟ علامہ ابن قیم کے مطابق پہلے الاعداد للرسالہ, پہلے رسول کو تیار کیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, قرآن کہتا ہے وربک یخلق ما یشاء ویختار, پہلے چوز ہوا کسے نبی بنانا ہے, الم یجدک یتیما فآوا, پھر اس نبی کو یتیم بنایا گیا تاکہ اس کی تربیت ہو مکمل طور پر, خدائی نظر میں وہ ہو, وہاں سے ان کو تیار کیا گیا. پھر وحی کا انداز بھی دیکھیے, ایک بارگی وحی نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, غار حرا میں جانے لگے, غار حرا میں جا کر آپ بیٹھتے تھے فکر کے لیے, سوچ کے لیے, مراقبے کے لیے, پھر یعنی خواب آنے لگے, نبوت کے خواب دکھائی دینے لگے, پھر آپ نے فرشتے کو دیکھا, پھر وحی کا ہو, وحی کے نازل ہونے میں, رسول کی تیاری میں بھی اسٹپ بائی اسٹپ تدریج ہوئی ہے, پھر نبی پر وحی کی گئی ہے. دیکھیں ایک نبی کو نبی بنانے میں بھی تدریج ہے, ایک نبی کو نبوت سے سرفراز کرنے میں بھی ایک بارگی ایک لخت نہیں ہے, اس کی تربیت کی گئی. جب نبی کی تربیت کی جاتی ہو, نبی کو استان تیار کیا جاتا ہو نبوت کے لیے, تو امت کو تیار کرنے کے لیے کتنی تدریج کی ضرورت ہے, دعوت کے میدان میں تدریج کی کتنی ضرورت ہے. اب پھر دیکھیے دوسرا مرحلہ آیا ہے دعوت کا, چھپ چھپا کر, علل اعلان نہیں, چھپ چھپا کر دعوت دینے کا حکم دیا گیا. حتیٰ کہ مکے کی زندگی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ, یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کو لا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں, جب تمہیں جب تمہاری نظر میری طرف پر جب لوگوں کی نظر مجھ پر پڑے تو میں آگے بڑھوں گا اور تم کھڑے رہنا کأنک تریق الماء گویا تم پیشاب کر رہے ہو گویا تم پیشاب کے لیے کھڑے ہو اس طرح پھر اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے کس طرح دھیمی رفتار میں چھپ چھپا کر اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے اللہ تب یعنی سب کے سامنے اور دھیمی رفتار آہستہ ماحول کو دیکھ کر کیا حالات ہیں کس طرح کے حالات ہیں چھپ چھپا کر اس لیے علامہ ابن قیم کہتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث سنین یدعو الی اللہ مستخفیا مکے کے دور میں اللہ کے نبی تین سال تک چھپ چھپا کر دعوت دیتے رہے اپنے لوگوں میں ہاں اپنے یعنی اپنے قریبی لوگوں کو بلاتے رہے تین سال تک ثم پھر حکم دیا گیا اللہ کے نبی کو فاصدع بما تؤمر تو پہلے دعوت میں بھی مرحلہ دیکھیے سیرت کا پہلو نبی کا پہلو دیکھیے چھپ چھپا کر دعوت دے رہے ہیں تین سال تک اسی لیے قرآن میں ہمیں آل فرعون کا بھی سبق ملتا ہے جس میں یعنی آل فرعون کے ایک مومن نے کہا تھا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا یعنی فرعون کے خاندان کے ایک مومن آدمی نے کہا رجل مؤمن کہا جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا یکتم ایمانا اتقتلون رجلا کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے ربی اللہ اب ہم دیکھیں اس ہمارے اس پس منظر میں دیکھیں دعوتی پہلو میں کس درجہ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے حالات پر نظر رکھنی چاہیے اور دعوت دینے میں کس طرح کا خیال رکھنا چاہیے اب دیکھیے ہم یعنی ضرورت ہوتی ہے میڈیا میں لیکن میڈیا میں ہاں ہم اگر کسی کو دعوت دیں اگر بہت زیادہ اس کے فوٹو وغیرہ پہنانا اسے وائرل کرنا یہ بھی نقصان دہ ہے نبوی پہلو نہیں ہے ضرورت ہے کریں آدمی لیکن احتیاط کے ساتھ کریں تاکہ نقصان نہ ہو پھر شرپسند جو طبقات ہیں فستائی طاقتیں انہیں موقع نہ ملے اس سے غلط فائدہ اٹھانے کا تو دعوتی نظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں نبوی یعنی مکی دور میں آپ کا آغاز دیکھیے کس طرح آپ نے چھپ چھپا کر کیا ہے اپنوں میں دعوت دی پھر حکم دیا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا اسی لیے مکی دور میں بھی اپنے لوگوں کو قریب بلانے کے اندر عشیرتک الاقربین اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا اپنے رشتہ دار اپنے قریبی لوگوں کو تاکہ انہیں ان کا تعارف اسلام سے ہو جائیں اسلام کا تعارف انہیں کیا جائیں پھر چوتھا مرحلہ آیا ہے تیسرا مرحلہ مکے کا چوتھا مرحلہ جو آیا ہے یہ ہجرت کا آیا ہے جب وہاں کام نہیں ہو پایا شدت ہوئی ظلم کیا گیا مارا گیا پیٹا گیا خون بہایا گیا پھر اس اپنے یعنی خود اپنی سرزمین میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے وہاں انہیں لاچار اور مجبور کیا گیا پھر ہجرت کا حکم دیا گیا ہے یعنی اقامت دین کے لیے حکم دیا گیا ہجرت کرنے کا تو اقامت دین پانچواں مرحلہ تھا چوتھا مرحلہ ہجرت کا تھا پانچواں مرحلہ اقامت دین کا تھا اس لیے میرے عزیزوں اسلام میں تدریج کی بہت اہمیت ہے سیرت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ بتدریج ہر کام بتدریج کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا پہلو دیکھیے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولون بالموعظہ الحسنہ فی الایام اللہ کے نبی ہمیں یعنی ہم سے مخاطب ہوتے تھے ہمیشہ نہیں روزانہ نہیں بلکہ یعنی وقتاً فوقتاً روزانہ بیان کریں روزانہ انہیں سنائیں اپنی باتیں اس سے آدمی بور ہو جائے گا ہمیں نصیحت فرماتے تھے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقفے وقفے سے کراہت السعامت علینا اس خوف سے کہ ہم کہیں اکتا نہ جائیں بور نہ ہو جائیں اس خوف سے اسی لیے دیکھیے فطری طور پر جو کام بتدریج ہوتا ہے یعنی اسٹپ بائی اسٹپ جو کام ہوتا ہے وہ جلد بازی میں ہوگا وہ اچھا نہیں ہوتا آج دیکھیے کہتے ہیں سہج پکاسو یعنی محاورہ ہے سہج پکاسو میٹھا سہج کہتے ہیں دھیمی رفتار میں جو پھل پکتے ہیں وہ بہت زیادہ جسم کے لیے بھی نفع بخش ہے صحت کے لیے بھی آج دیکھیے پھلوں پر یعنی پاؤڈر چھڑکا جاتا ہے اور جو پھل پکنے میں دس دن لگتے ہیں ایک دن میں پھل پکا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں چار پانچ گھنٹوں میں پھل پکا دیتے ہیں صحت کے لیے بھی نقصان اور اس پھل سے جو فائدہ ہونا چاہیے کما کو جسم کو نہیں ہو پاتا تو جب یہ تدریج یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ فطرت میں اللہ نے رکھی ہے, کائنات کے وجود میں, دنیا کی تمام چیزوں میں یہ تدریج رکھی ہے, تو دعوتی میدان میں, تربیتی میدان میں ہمیں اس پہلو پر بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے. جس طرح میں نے کہا بچہ چلتا ہے تو آہستہ آہستہ چلتا ہے, بولتا ہے تو دو سال لگتے ہیں چلنے میں, دو سال لگتے ہیں, ہر چیز میں تدریج ہے. تو اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعوتی پہلو میں بھی تدریج ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو بھیج رہے ہیں دعوتی پہلو پر, کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے اسلام کی طرف دعوت دینا, پھر نماز کی طرف دعوت دینا, پھر زکات کی طرف. یہاں تک ایک صحیح حدیث بخاری کی, اس میں یہاں تک فرمایا گیا اگر کوئی کہے میں اسلام لاتا ہوں لیکن وہ کنڈیشن رکھے میں نماز نہیں ماں میں زکات نہیں دوں گا, میں نماز نہیں پڑھوں گا, تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اسلام لائے گا تو خود بخود نماز پڑھنے لگے گا, خود بخود زکات دینے لگے گا. لاگو کنڈیشن لگائیں, اگر سامنے والا کنڈیشن بھی لگائیں تب بھی حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ تدریجی پہلو کے اعتبار سے اس کی اس بول کو قبول کیا جائے. دیکھیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام میں تدریج تھی, حضرت سلمان فارسی کے اسلام میں تدریج تھی. حضرت علی نے کہا سلمان حکیم هذه الامه, سلمان اس امت کا حکیم ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا حضرت علی کے بارے میں, کس یعنی حضرت سلمان فارسی کے بارے میں, سئل علی عن سلمان فارسی فقال اوتی العلم الاول والعلم الاخر, انہیں پہلا علم بھی دیا گیا آخری علم بھی دیا گیا. ایدرک ما عندہ, اس کے پاس جو علم ہے کیا کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ قرأ الکتاب الاول والکتاب الاخر فکان بحرا لا ينظم, انہوں نے اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا, پرکھا آنکھا جانچا, ہر جگہ گئے, ہر مذہب میں داخل ہوئے, صرف پڑھا صرف حروف کو پڑھا نہیں, نقوش کو دیکھا, پھر بتدریج انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. الگ جب نہیں, اسی لیے جو ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو دیکھ کر 99,000 لوگ اسلام قبول کیے, فلاں بزرگ کو دیکھ کر, اس میں تدریج نہیں تھی. اسی لیے خرافات اور بدعات نہ جانے کیا کیا چیزیں آ گئیں, تدریج نہیں. دیکھا کسی بزرگ کو دیکھا اسلام لائے, ان کی تربیت نہیں ہو پائی, تدریج نہیں ہو پائی. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہوتا پختگی طور پر تو پھر خرافات وغیرہ ختم ہوتی. تو معلوم ہوا تدریج میں حکمت ہے. اس لیے نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بہترین پتے کی بات کہی ہے, وہ کفر جو اسلام تک لے جائیں, وہ کفر جو اسلام تک لے جائیں بہتر ہے اس اسلام سے جو کفر تک لے جائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کفر جو اسلام تک پہنچائیں بہتر ہے اس اسلام سے جو کفر تک لے جائیں. تو یہاں بھی معلوم ہوا اسلام کو دیکھنا پرکھنا مکمل طور پر, پھر آدمی اسے سمجھ کر غور کر کے. اس لیے اسلام میں زور زبرستی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین کہا گیا, اسلام میں زور زبرستی نہیں ہے. تو ہمیں آج یعنی سیرت مہم کا آخری ہفتہ ہے, یعنی آخری دن ہے, تو ہم کہیں گے کہ ہمارا دعوتی کام ختم نہیں ہوا, دعوتی مہم ختم نہیں ہوئی. ہمیں تدریج کو اپنانا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ کو اپنانا ہے, برادران وطن کی خدمت کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نبوت سے پہلے کیا حال تھا آپ کا, آپ کو لوگ امین کہتے تھے, صادق کہتے تھے, لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھ رہے تھے. آپ ہجرت کر رہے ہیں اور آپ کے دشمنوں کی, سخت ترین دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں. آپ ہجرت کر رہے ہیں, وہ امانتیں آپ حضرت علی کے پاس کیا کریں, پیش کریں, انہیں پہنچا دو. کیا برادران وطن کا اس طرح کا اعتماد ہم پر ہے؟ کیا برادران وطن ہم پر اتنا اعتماد کرتے ہیں ہمارے اخلاق, ہمارے عادات, ہمارے اطوار سے؟ تو ہم اپنے عملی طور پر بھی ہمیں ان کو اسلام پیش کرنے کی ضرورت ہے, اور کتاب اللہ اور کہہ کر بھی. اس لیے قریشی صاحب اللہ کے نبی نے کہا تھا بلے کو انی ولو آیا, ایک آیت بھی اگر میری طرف سے تمہیں پہنچے تو تمہیں اسے پہنچا دینا. تو اسلام میں ہمیں تدریج کا لحاظ رکھنا چاہیے, اسٹیپ بائی اسٹیپ میں فائدہ زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے خدمت کی, جب پہلے وہی آئی تو آپ گھبرائے ہوئے تھے, کانپ رہے تھے, تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا, ان اللہ لا یخزیک ابدا, اللہ تمہیں ہرگز رسوا نہیں کرے گا. انک تحمل الکل, تم بوجھ اٹھاتے ہو, تقریض ضعیف, مہمان نوازی کرتے ہو, وتنیب علی نوائب الحق, پریشان زدہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو, تو تو خدمت خلق کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے، برادران وطن کو قریب کرنے کی ضرورت ہے، خدمت کے ذریعے سے ہم ان کے دل کو قریب کریں گے، پھر ہم انہیں اسلام کا پیغام بھی پہنچائیں گے، تو اس میں زیادہ اثرات ہوں گے، اس کے اثرات جانوروں تک ہیں۔ اسی لیے ایک مشہور محاورہ ہے عربی کا، الایناس قبل الابساس، الایناس قبل الابساس، ابس سے یبس کے معنی آتے ہیں، جب یعنی دودھ نکالتے ہیں یعنی اونٹ کا تو اس میں بس بس آواز آتا ہے، دودھ نکالتے وقت آواز آتا ہے بس بس کا، تو اسی سے ابس سے یبس کہا گیا۔ تو پہلے کہا گیا پہلے سامنے والے کو جانور کو مانوس کیجئے، اسے محبت اس کے سر پر ہاتھ رکھیے، پھر آپ دودھ نکالیں گے تو دودھ جانور دے دے گا ورنہ لات مار کے آپ کو بھگا دے گا، آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ جب جانوروں تک یہ حال ہے، جانوروں کو بھی قریب کرنے کی ضرورت ہے، ان کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، ہاتھی جیسے جانور اور شیر جیسے جانور کو خدمت کے ذریعے سے رام کیا جا سکتا ہے اور بندروں کو انگلیوں پر نچایا جا سکتا ہے، تو خدمت خلق کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کر کے، برادران وطن کو قریب کر کے ہم اگر کوئی کام کریں گے تو اور مضبوط ہوگا۔ تحریک اسلامی الحمدللہ اس میدان میں بھی آگے ہے، خدمت خلق میں بھی ماشاءاللہ آگے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ برادران وطن سے قریب جائیں، نبیوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنائیں، دعوت میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کو اپنائیں، الگ ٹپ انیس یکبارگی نہیں، ڈائریکٹ اگر ہم کسی کو قرآن دے دیں گے تو بیچارہ کیا پڑے گا، اس میں احکامات ہیں، قرآن اترا ہی جستہ بجستہ، اور حرمت اور یعنی حلت کی آیتیں بعد میں اتری ہیں، سامنے والا جب ڈائریکٹ پڑے گا لا شراب نہ پیو یہ نہ کرو، پہلے اسے اس کا ذہن تیار کرنے کی ضرورت ہے، اعتراضات کو دور کرنے کی ضرورت ہے، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ جب اس کا ذہن ہوگا، جب پورا قرآن پیش کریں گے تو اور متاثر ہوگا۔ تو دعوت میں تدریج کو ہمیں اپنانا ہے، یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ دعوت میں تدریج کے پہلو کو اپنائے جائیں، تدریج کے جب پہلو کو اپنائیں گے تو یہ بہت اس کے اثرات زیادہ ہوں گے، دور رس ہوں گے، اور جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہوں گے پھر اس میں اپنے باپ دادا کی چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، یک وقت ختم ہوگی، ورنہ پھر اسلام لا کر بھی وہی پرانی چیزیں اب ان کے ذہنوں میں نہیں رہے گی، وہی رسوم اور وہی ریت ان کے ذہنوں میں نہیں رہیں گے۔ تو دعوت میں ہمیں تدریج کو اپنانا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کو اپنانا ہے، اصل چیز ہے کائنات کے پیدا کرنے میں، دنیا کی ہر چیزوں میں تدریج ہے، تو اس میدان میں ہمیں تدریج کو ہمیں اپنانا ہے، یکبارگی کے بجائے جستہ جستہ اور یعنی دھیمی رفتار میں کام کر کے لوگوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔